الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جس کے ابتدا میں ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں اپنے امام کی سلامتی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بابا سے بلند سر آباد تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو خلق کیا, مجھے اور آپ کو خلق کیا اور کائنات کو چلا رہا ہے. وہی ہے کہ جس کے اذن سے سورج مقررہ وقت پہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے, وہی ہے جو چاند کی رفتار اس کی حکم کے تابع ہے, تو وہ کائنات چلا رہا ہے. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت عشرہ اول کی آج دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور پروردگار عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. معبود تیرا احسان ہے, تو نے دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا, ہمیں حق پر پیدا کیا. یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے, ہم جتنا اس پہ غور کریں ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور یہ آل محمد ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے. زندگی دکھ اور سکھ سے معمور ہے, کبھی سکھ ہے زندگی میں اور کبھی دکھ ہے, اور اگر دکھ آ جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے روزے اور نماز کے ذریعے. صبر سے مراد یہاں روزہ ہے, صبر روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اچھا, اس کے آگے کا جملہ کیا ہے آیت کا, وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اور نماز سخت ہے ان لوگوں کے لیے, نماز سخت ہے سب کے لیے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں, خشوع سے ہیں. اچھا, ہر آیت کا چوتھے امام ہم زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, چوتھے امام کہتے ہیں اللہ نے قرآن کے 70 باطن بنائے ہیں, 70 ہر آیت کے 70 مفہوم ہیں. تو آج ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں, آپ کو لطف آئے گا. اس مفہوم کو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولانا متقیان کہتے ہیں بہار الانوار کی روایت ہے، مولا کہتے ہیں اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مراد رسول خدا ہیں، اور جو اللہ کہہ رہا ہے وَالصَّلَاةِ، صلاح سے مراد ولایت علی ہے، اور جو آگے کی آیت وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی مولا کے بتائے ہوئے مفہوم سے اب میں اگر ترجمہ کروں تو ترجمہ کیا بنے گا، مدد مانگو محمد سے اور علی سے، اور علی کا ماننا بہت سخت ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. صلوات بھیجیے باوا سے. علی کا ماننا سخت کیوں ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ بغض جو علی ہے ان کے دلوں میں، یہ جو لعنت ہے ان کے سامنے آپ کتنے بھی فضائل علی پڑھ دیں، دل شقی ہیں، سخت ہے، دل کے دروازے بند ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے علی کا ماننا سخت ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ولایت علی پہ پیدا کیا، اور بارلہات اس سے ایک محمد اور علی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. ایک مریض کا نام لے کے دعا کر رہی ہوں، آپ لوگ اپنی روزانہ کی نمازوں میں نام یاد رکھیے گا، برکت تری مولدینہ بیمار ہیں، خدا ان کو اور ایک خاتون ہیں گل بانو جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، خدایا ان دونوں مریضوں کو بحق محمد و آل محمد، حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، ان کے صدقے میں ان کو کل صحت کلی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، یہ برسہا برس حسین کے عزادار رہیں. بس ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن اور وارث قرآن، اور روزانہ آپ کے سامنے اس آیت کے ذیل میں ایک نماز کا تذکرہ کرتی ہوں. آج جو نماز آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ نماز ہے نماز جعفر تیار. اچھا، اس نماز کو نماز جعفر تیار کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں جس دن خیبر فتح ہوا، مولا کائنات کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا، اسی دن جناب جعفر تیار مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر تیار حبشہ سے مدینے آئے تھے. اب رسول اللہ کو دو خوشیاں ملی تھیں، جعفر تیار کا پلٹ کے آنا اور خیبر کا فتح ہونا، جو 40 دن تک فتح نہیں ہو رہا تھا. تو رسول اتنے خوش تھے کہ جب جناب جعفر تیار سے ملے تو کہتے ہیں تمہیں کوئی انعام نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں کوئی تحفہ نہیں چاہیے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں چاہیے، انعام بھی چاہیے تحفہ بھی چاہیے. تو رسول کہتے ہیں آج میں تمہیں وہ نماز ہدیہ کرتا ہوں کہ وہ نماز جو روزانہ پڑھے گا تو یہ نماز افضل ہے دنیا کی ہر چیز سے، ہر چیز سے. اب دنیا میں کتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم تو گن ہی نہیں سکتے. کہا یہ نماز اگر کوئی روزانہ پڑھے گا تو یہ نماز افضل ہے، اتنا اجر ہے اس کے لیے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ڈیز پڑھے گا، ایک دن پڑھی ایک دن نہیں پڑھی، مستحب نماز ہے جب جب وقت ملے، تو اگر کوئی آلٹرنیٹ ڈیز پڑھے گا تو ان دو دنوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ خدا بخش دے گا. اگر کوئی صرف ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کو پڑھ رہا ہے، یا کوئی مہینے میں ایک دفعہ، یا کوئی سال میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہے، تو جو دوسری دفعہ پڑھے گا اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ خدا بخش دے گا. اور پھر رسول اسلام رسول اپنی مرتبت احمد مشتبہ آپ لوگوں کی آوازوں کا بھی امتحان ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں شیان علی درود پڑھ کے اور نعرے لگا کے ان لوگوں کی آوازیں سبحان اللہ ہوتی ہیں، تو آج میں یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کی سلوات کتنی بلند ہوتی ہے، بآوازیں بلند سلوات پڑھ گئی. رسول اسلام کہتے ہیں اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ریت کے ذرات جتنے ہوں، ہم ریت کے ذروں کو گن نہیں سکتے، کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ ریت کے ذرات کی طرح ہوں، اور اگر اس کے گناہ اتنے ہیں کہ دریا پہ جو جھاگ ہوتا ہے دریا کی جھاگ کے مانند ہو، پھر بھی اگر وہ نماز جعفر تیار پڑھتا ہے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. مجرب ترین نماز ہے، دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، چار رکعت نماز ہے، دو رکعت پڑھ لیجئے اور پھر تشہد سلام پھر دو رکعت پڑھیں گے. اچھا پڑھتے کیسے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کی اپنی نیت باندھی، جب آپ نے الحمد سورہ پڑھا اس کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھا. اچھا, میں نے جس عالم سے یہ نماز برسوں پہلے سیکھی تھی ان کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بولی. وہ کہتے ہیں اب جب 15 مرتبہ پڑھ لیا, اب جب جب حالت بدلے گی 10 مرتبہ. کھڑے ہیں اب رکوع میں گئے 10 مرتبہ, بیٹھے حالت بدل گئی 10 مرتبہ, سجدے میں گئے حالت بدلی 10 مرتبہ, سجدے سے اٹھے حالت بدل گئی 10 مرتبہ, پھر سجدے میں گئے پھر 10 مرتبہ. یعنی دو رکعت میں آپ کی ٹوٹل 150 150 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہو جائیں گی دو رکعت میں, پھر دو رکعت پڑھیں گے پھر 150, ٹوٹل 300 ٹائمز یہ تسبیحات اربعہ ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد اس کے آخری سجدے میں سر رکھ کے آپ جتنا خدا کے سامنے گریہ کر سکتے ہیں, جو بھی دعا گریہ کے ساتھ ہو یقین کر لیجئے قبول ہو گئی. اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں گریہ دے کے بھیجا. بچہ کیا کرتا ہے, دودھ بھی چاہیے, ابھی پیدا ہوا ایک گھنٹے کا بچہ, رو کے مانگے گا. کوئی تکلیف ہے کیا کرے گا, رو کے بتائے گا. تو اللہ نے کہا, نصرت کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھا کے بھیجا ہے. تو جو گریہ کے ساتھ سجدے میں, اسی نماز کے آخری سجدے میں گریہ کے ساتھ جو اللہ سے مانگے چاہتا ہے معصومین کا واسطہ دے کے, وہ دعا مستجاب ہے, قبول ہے. پروردگار ہم سب کو اس نماز جعفر تیار کا پابند بنا دے. صلوات پڑھی باؤ. اور اس نماز میں جو ہم 300 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چار ذکر ہیں اور چاروں اللہ کی تعریف ہے. سبحان اللہ, اللہ بے عیب ہے, والحمد للہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں, ولا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, واللہ اکبر بزرگ و برتر ہے خدا. یعنی اللہ کے سامنے اس کی تعریف بیان کرنا اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ اللہ اپنی تعریف سننا نہیں چاہتا. جو میری حمد و ثنا کرے گا وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. میں اتنا عطا کر دوں گا کہ اسے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ تسبیحات اربعہ جو اللہ کی شان بیان کرے, اللہ کی حمد و ثنا کرے, اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک روایت آپ کے سامنے کتاب کشکول کی پڑھ دوں. اس میں روایت ہے کہ نیشاپور کا ایک سردار, ایک حاکم تھا ابو النصر. ایک مرتبہ وہ اپنے لاہور لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا تھا, اپنے شہر میں داخل ہو رہا تھا. رات کا وقت تھا, آدھی رات ہو چکی تھی. جب اس کا لشکر شہر میں داخل ہوا, اس کے کان میں کسی کے قرآن پڑھنے کی صدا آئی. ایک قاری اپنے گھر میں قرآن پڑھا, اب رات میں جب سناٹا ہوتا ہے نا تو چھوٹی سی آوازیں سنائی دیتی ہے. ایک قاری اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا, اور کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی, وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ عزت دینے والا میں ہوں, ذلت دینے والا بھی میں ہوں, ہر خیر میرے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں ہر چیز پہ قادر ہوں. جیسے ہی اس بادشاہ نے, سناٹا ہے رات کا اور قاری کی آواز آ رہی ہے, جیسے اس نے اس آیت کو سنا, گھوڑے سے اترا, رکو کی حالت میں گیا اور زمین پہ سجدہ کیا. خدا بے شک تو بزرگ و برتر ہے, میں فتح کر کے آ رہا ہوں مگر تو نے فتح دی ہے, تو بزرگ و برتر ہے. اس نے سجدہ کیا, اٹھ کے پہ چلا گیا. اچھا, وہ قاری جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا, اور دیکھا بڑے اچھے حال میں. کہا تم تو بڑے اچھے حال میں ہو, ایسے تو اعمال نہیں تھے تمہارے. کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو, میں اتنا نیک شخص نہیں تھا, میری زندگی میں نیکیاں بھی زیادہ نہیں تھی, گناہ کرتا تھا. مگر اللہ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے نا, مجھے غیب سے خدا کی ندا سے کہا, تم نے ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی, اس کا سر میری عظمت میں جھکا, اس کے بدلے میں میں تمہیں یہ مقام عطا کرتا ہوں. صلوات پڑھے بابا. تو رب ذوالجلال کی حمد و ثنا خدا کو پسند ہے. پوری نماز دیکھ لیجئے, اللہ سے مناجات ہے. اور میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس عشرہ اول میں قرآن اور وارث قرآن پر. اور کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو خوبی, جو صفت قرآن کی ہے, وہی صفت وارث قرآن کی ہے, آل محمد کی ہے. آج ایک اور صفت بیان کروں گی. قرآن کی صفت ہے, قرآن عظمت اہل بیت بیان کرتا ہے, اور اہل بیت کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں. اب دونوں باتوں کے لیے روایت پیش کروں گی. قرآن کیسے اہل بیت کی عظمت بیان کرتا ہے؟ ہمارے شیعہ علماء کہتے ہیں قرآن میں 1000 آیتیں آل محمد کے فضائل ہیں، اور اہل سنت کے دوسرے جو مسالک ہیں ان کے علماء کہتے ہیں 500 آیتیں محمد و آل محمد کی شان میں ہیں. اچھا کیسی شان میں ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، وہ آیت کب نازل ہوئی؟ آئے مباہلہ ہے، جب نجران کے عیسائی آئے اور نجران کے عیسائیوں نے کہا کوئی نبی آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ آخری نبی ہوگا، اور ایک نبی آیا ہے چلو اس کو دیکھیں وہ سچا نبی ہے کہ نہیں، اگر سچا نبی ہوگا تو اس کو مان لیں گے. پوری قوم نے اپنے درمیان سے 70 آدمیوں کو نکالا، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اور ان 70 کے قافلے کو بھیجا گیا جاؤ مدینے جا کے دیکھو وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. اور ان 70 میں جو سردار تھا، جو پادری تھا سب سے بڑا، عاقب وہ تھا، اور 3 وہ لوگ تھے جن کی بات اس قوم میں سنی جاتی تھی. وہ چاروں لوگ نکلے اور آئے رسول کے پاس. رسول سے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، تو اللہ ان کا باپ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کسی کا باپ نہ ہو؟ بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور رسول کہہ رہے ہیں نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نور ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی ہے، بحث ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے آیت کو نازل کیا، کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، فقل تعالوا ندعو ابناؤنا و ابناؤکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کہا میرے حبیب اب ان سے بحث مت کرو، مباہلا کرو، ان سے کہو تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر سب مل کے ثم نبتہل پھر مباہلہ کریں گے، اور جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. جب یہ آیت آ گئی تو رسول خدا نے جناب سلمان فارسی سے کہا، سلمان فارسی فجر کے بعد کل مباہلہ ہے، فلا مقام پہ جا کے صفائی کر دو اور کچھ بچھا دو، آئیں گے ہم اور آ کے مباہلہ کریں گے. اب سلمان فارسی کو حکم ہو گیا، تاریخ کہتی ہے سلمان فارسی گئے، فجر کا وقت ہے، گئے وہاں جا کے جھاڑو لگائی، زمین پہ صاف کیا اور ایک لال رنگ کا کارپیٹ بچھا دیا. میرا دل چاہتا ہے میں جملہ کہوں، یہ جو آج تک دنیا میں ریڈ کارپیٹ کی رسم ہے، کوئی تقریب ہو تو ریڈ کارپیٹ بچھتا ہے، یہ عیسائیوں کو یاد ہے جو وہ آج تک بچھا رہے ہیں. عیسائی آئے تھے مباہلہ میں اور رسول نے ریڈ کارپیٹ بچھوایا تھا، سلمان فارسی نے قالین بچھا دیا، اوپر ایک چادر کا سایہ کر دیا. اچھا یہ فجر کے بعد کیوں، دن میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر رات میں بلاتے تو اندھیرا تھا، ہمارے زمانے تک اسٹریٹ لائٹس ہوتی نہیں، اندھیرا تھا، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا رسول کے ساتھ کون آیا ہے. اور اگر دن میں بلاتے تو کیونکہ فاطمہ زہرا کو آنا ہے، فاطمہ زہرا کی اس طرح روشنی میں تطہیر نہیں ہونی ہے، تو اتنی روشنی ہو کہ لوگ پہچان سکیں. بس یہ سوچ کے رسول خدا کو بتا دیا سلمان فارسی نے، میں نے بچھا دیا ہے قالین اور آپ آ جائیے. رسول چلے، جیسے آیت نازل ہوئی تھی اس طرح چلے. فقل تعالوا ندعو ابناؤنا، تم اپنے بچوں کو لاؤ. رسول آگے ہیں، آغوش میں امام حسین ہے اور انگلی پکڑی ہوئی امام حسن کی. ونساءنا ونساءکم، پیچھے دامن عصمت سے پروردہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں. پھر وانفسنا وانفسکم، سب سے پیچھے نفس رسول، امامت کے وارث کون؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس طرح آیت آئی تھی اسی طرح ترتیب میں آئے. اچھا پہلا سوال جو آپ نے بہت مجالس سے سنا ہوگا، اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنے بچے کو نہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. بات جمع کی ہوئی تھی مگر رسول ہر منزل پر ایک کو لے گئے، بچوں میں حسن حسین، عورتوں میں فاطمہ زہرا، نفسوں میں علی. یہ بتا رہی کوئی اس منزل پہ تھا ہی نہیں. آج دنیا کہتی فلا برابر، فلا صحابی، فلا اہل بیت کا مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ میدان مباہلہ نے بتا دیا کہ فقط پنجتن اس لیے گئے کہ کوئی اس منزل پہ تھا ہی نہیں، کہ جب سچے جمع ہوں گے کوئی ان جیسا سچا نہیں تھا. اور رسول نے کہہ دیا سلمان مدینے میں اعلان کر دو سب لوگ دور چلے جائیں. جب ہم دعا کریں گے جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ کی لعنت نازل ہو, تو ایسا نہ ہو کسی نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہوگا اس پہ عذاب آ جائے گا. یہی سچے تھے. اور جب یہ آ گئے, اب آئے ہیں عیسائی نکل کے, جیسے ہی ان کے علماء آگے تھے انہوں نے پنجتن کے چہروں کو دیکھا, کچھ کرنا نہیں پڑا, پنجتن کو کچھ کہنا نہیں پڑا, انہوں نے چہرے دیکھ کے کہہ دیا خبردار ان سے منع, ان سے مباہلا نہ کرنا, اگر مباہلا کر لیا تو عیسائیت مٹ جائے گی, ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا, ان سے مباہلا نہ کرنا. میں سوچتی ہوں مولا یہ اتنے سچے ہیں, ہمارے مولا و آقا اتنے سچے ہیں, کچھ کہنا ہی نہیں پڑا, وہ چہرے دیکھ کے سمجھ گئے کہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, مگر عیسائی تھے مگر پنجتن کی عظمت پہچان گئے. مگر جب میں سوچتی ہوں سیدہ باغ فدق کے لیے خطبہ فدق دینے آئی ہیں تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا, میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. زہرا کو یہ جملہ مسلمانوں کے سامنے کہنا پڑا, وہ عیسائی تھے مگر چہرے دیکھ کے سمجھ گئے. یہ کیسے مسلمان تھے کہ زہرا کو ان کے سامنے کہنا پڑا میں سچی ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. تو ستاروں یہ عظمت پنجتن ہے کہ انہوں نے جزیہ دینا گوارا کر لیا, ہم مباہلا نہیں کریں گے. اور قرآن کی اس آیت نے بتا دیا سچے آل محمد ہیں. اور اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے؟ آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن عظمت اہل بیت بیان کر رہا ہے اور اہل بیت عظمت قرآن بیان کر رہے ہیں. کیسے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسین نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک استاد کے سپورٹ کیا, اس کو قرآن پڑھاؤ. استاد نے قرآن پڑھانا شروع کیا, امام حسین کے بیٹے کو سورہ الحمد یاد کرا دی. سب سے پہلا سورہ وہی ہے. جیسے ہی سورہ الحمد یاد کرائی, بچے نے بابا کو سنایا, بابا مجھے الحمد یاد ہو گئی. امام حسین نے اپنے بچے کی زبان سے سورہ الحمد سنی. امام اتنے خوش ہوئے, امام نے استاد کو بلایا, 10,000 دینار, 1,000 جوڑے, اور مولا نے اس کا منہ جواہرات سے بھر دیا. جب مولا نے اتنا دیا تو لوگ اعتراض کرنے لگے, ایک سورہ یاد کرانے پہ اتنا آپ نے دیا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو مولا حسین کہتے ہیں جو میں نے اس کو دیا ہے نا وہ دنیا کی نعمت ہے, ختم ہو جائے گی, مگر جو اس نے میرے بیٹے کو یاد کرایا ہے وہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. میری بخشش کم تر ہے, جو اس نے پڑھایا وہ عظیم تر ہے, قرآن عظیم ہے. تو اہل بیت قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں. شب عاشور کیا ہوا تھا؟ مولا حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ میں آج رات قرآن, نماز اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتا ہوں. اور لشکر یزید والے کہتے ہیں جب ہم امام حسین کے خیموں کے قریب سے گزرتے تھے تو امام حسین کے تمام اصحاب, تمام شہداء کربلا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں, اور قریب سے گزرنے والوں کو لگتا تھا جیسے مکھیاں نہیں بن بناتی, اس طرح سے ان کی قرآن پڑھنے کی صدائی تھی, اتنے عاشق قرآن تھے. تو اگر قرآن کی صفت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی عظمت بتاتی ہے, تو اہل بیت کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اور میں اور آپ حسین ابن علی کے صدقے میں اس فرش عزا پہ قرآن سے آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں. آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جس کے لیے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اسلام کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک سردار ہوتا ہے. یہ آیت الکرسی سید القرآن ہے, قرآن کی سردار ہے یہ آیت الکرسی. اور رسول کہتے ہیں جب اللہ اس آیت کو زمین پر نازل کرنے لگا تو یہ آیت عرش سے چمٹ گئی. کب اللہ مجھے زمین پہ بھیج رہا ہے جہاں گناہگار ہیں, مجھے اس جگہ کیوں بھیج رہا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے, جو بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا, یقین جانیے جب میں یہ اشرہ تیار کر رہی تھی اور جب میں آیت الکرسی کے فضائل کی کتابیں نکال کے, تفسیر نکال کے میٹر اکٹھا کر رہی تھی, فقط نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا کبھی مت چھوڑیے گا، اپنے بچوں کو وصیت کیجئے، اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی احادیث ہیں کہ میں ان اگر میں بیان کرتی تو پورے عشرے میں فقط یہی بیان کرتی رہتی، اتنی فضائل ہیں اس کے. رسول کہتے ہیں اگر کوئی نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، میں اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالوں گا، اس کی 70 حاجتیں قبول کروں گا، اور اس سے کم ترین حاجت یہ ہے کہ اس کو بخش دوں گا، اس کے دشمن سے اس کی حفاظت کروں گا، اور اس کو لائق بہشت کر دوں گا کہ اس کے اور بہشت کے درمیان فقط موت حائل ہوگی، ادھر مرا ادھر بہشت میں داخل ہوا. یہ فضائل آیت الکرسی ہیں. اللہ ہم سب کو اس آیت الکرسی پڑھنے کا پابند کر دے، اور ہم اپنے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو آیت الکرسی حفظ کرا دے. یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوگا. اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولائے متقیان کہتے ہیں اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، کسی کو آئی انفیکشن ہو، مولا کہتے ہیں وہ آیت الکرسی پڑھے، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک کے آنکھ پہ مل لے، خدا اس کی آنکھوں کو شفا یاب کر دے گا. یہ آیت الکرسی شفا دلاتی ہے. اور مولا کہہ رہے ہیں تمہاری آنکھوں کو خدا اس کے سبب، اس کے وسیلے سے شفا یاب کر دے گا. کل کی مجلس تک ہم نے آیت الکرسی کا ایک جملے کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آیت الکرسی کا پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہوا، اور اس کا پیغام اپنی توحید کو مضبوط کرو، اپنی معرفت کو بڑھاؤ، اللہ کو پہچانو. اور آج جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کی صفات گنائی جا رہی ہیں. الحی القیوم، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے. حی کیا؟ حی کے معنی وہ جو زندہ ہے. اچھا کیسے زندہ ہے؟ دیکھیں ہم سب زندہ ہیں، لیکن ہم سب کو ذائقہ موت چکھنا ہے. اللہ کیسے زندہ ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس خدا پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی. یعنی خدا ایسے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. خدا ایسا حی ہے. اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ الحی القیوم. پورے قرآن میں قیوم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں مرتبہ قیوم حی کے ساتھ آیا ہے. حی القیوم یعنی خدا کیا ہے؟ قائم ہے. کیسے قائم ہے؟ وہ ایسے قائم ہے کہ اس کے سبب سے یہ کائنات قائم ہے. اس لیے کہ تفاسیر بیان کرنے والے علماء بیان کرتے ہیں کیسے خدا قائم ہے، کہ خدا نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. اگر خدا نہ سنبھالے تو ممکن ہے یہ ہزارہا سالوں سے سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ خدا ہے جو چاند و سورج کو، موسموں کو، ہواؤں کو، چرند پرند کو، پوری خلقت کو سنبھالے ہوئے. کیوں؟ قائم ہے، حی القیوم. اور خدا کی زندگی سے سب کی زندگیاں ہیں. جو عورت پریگننٹ ہو، کیا وہ یقین سے کہہ سکتی کہ میرا بچہ زندہ پیدا ہوگا؟ نہیں کہہ سکتی. اللہ سے مانگتی، اللہ میرے بچے کو صحیح و سالم، زندہ و سلامت پیدا کرنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اسے یقین ہے کہ یہ میرا بچہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا؟ نہیں. ماں خدا سے دعائیں مانگتی ہے، خدا اس کو طویل عمر عطا کرنا. یعنی اس حی کے سبب پوری کائنات زندہ ہے. وہ ایسا حی ہے کہ پوری کائنات زندہ ہے. اور یہ حی القیوم اتنا جلالی، اتنا بابرکت ہی اللہ کے اس میں کہ روایتوں میں ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، مسلمان 313 ہیں اور کفار کا بڑا کثیر لشکر ہے، کہا جنگ بدر کی رات رسول سجدے میں جا کے بار بار کہتے تھے یا حی قیوم، یا حی قیوم، یا خدا تو مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت فرما. اور آپ نے دیکھا خدا نے کیسی حفاظت فرمائی، ملائکہ کے ذریعے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی. میں نے خود ایک عالم سے سنا ہے، عالم کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت، 174 ٹائمز، 174 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھے، خدا آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے. یہ زندہ کرنے والا خدا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، وہ آپ کو قائم کرے گا، آپ کو استقامت عطا کر دے گا. 174 ٹائمز کسی بھی حاجت کے لیے یا حیو یا قیوم پڑھیں گے، خدا آپ کی حاجت کو قبول کرے. بہت سے بلند صلوات پڑھیں. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں شاید ہم سے پہلے والی جنریشن اتنا نہیں تھی نا، وہ دادیوں کے امیوں کے ٹوٹکے ہیں، پہلے یہ کر لو پہلے یہ کر لو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ہاسپٹل جائیے، یہ ٹیسٹ کرائیے، وہ ٹیسٹ کرائیے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بچیں گے نہیں. ہم نے دنیا کی چیزوں پہ اتنا بھروسہ کر لیا ہے کہ جو اتنا بھروسہ ہمیں خدا پہ ہونا چاہیے نا، اتنا بھروسہ ہمیں خدا پہ رہا نہیں ہے. ورنہ اللہ وہ ہے کہ جس کو دنیا کہتے یہ مر جائے گا، اور اگر خدا زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ ہوگا. کیسے؟ ایک روایت بیان کر دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. کتاب کشکول کی روایت ہے صدر الحکما بو علی سینا کے بارے میں. بو علی سینا بہت بڑے حکمت رکھتے تھے. تو بو علی سینا کے مطب میں ایک مریض کو لایا گیا، اور اس مریض کے ساتھ اس کے رشتے دار بھی تھے. لائے گئے، آپ دیکھیے اس کو بہت بیمار ہے، اس کو بہت پیٹ میں درد ہے، آپ اس کا علاج کیجئے. بو علی سینا نے اس کو چیک کیا، دیکھا کہ اس کا اسٹمک، اس کا کڈنی، اس کا لیور سب ڈیمیج ہو چکا ہے. کہا دیکھو اس کا میدا، جگر، گردے سب ختم ہو چکے ہیں، یہ کچھ دیر کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا. اب جو آنے والے تھے نا وہ اس کے رشتے دار بھی تھے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، تو مطب کیوں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کس بات کے حکیم ہیں؟ محبت ہوتی نا ہمارا بچ جائے. تو وہ لڑنے لگے بولی سینا سے کہ آپ کم سے کم دوا تو دیں، شفا دینا تو اللہ کا کام ہے. کہا میں دوا کیا دوں، مجھے پتا ہے چند گھنٹے مر جائے گا. اچھا سوچئے، وہ بو علی سینا کہہ رہے ہیں جو صدر الحکما ہیں، عام حکیم بھی نہیں ہے، حکما کے بہت بڑے مرتبے پر ہیں، کہہ رہے ہیں یہ نہیں بچے گا. اب وہ جو لوگ آئے تھے وہ بزد، آپ کوئی دوا تو لکھ دیں تاکہ ہم اس کو کھلائیں، شفا تو اللہ دیتا ہے. آخر بو علی سینا نے زچ ہو کر، ایک چارہ ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں برسیم، سردیوں میں یہ چارہ پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، زچ ہو کے بولی سینا نے کہا جاؤ اسے برسیم کھلاؤ، جا کے برسیم کھلاؤ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ لوگ مریض کو لے گئے، بولی سینا جانتے تھے جا کے چند گھنٹوں میں مر جائے گا. تین چار دن گزرے، اس کے وہی رشتے دار آئے، مریض ساتھ نہیں ہے، وہی رشتے دار آئے، دودھ اٹھایا ہوا ہے، پنیر اٹھایا ہوا ہے، مٹھائی اٹھائی ہوئی ہے، بھیڑ بکریاں لائے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے ایسا نسخہ لکھا کہ اس برسیم چارے کو کھلایا وہ شفایاب ہو گیا. وہ ایسا حی ہے جس کو زندگی دینا چاہے، دنیا کے حکما کہہ دیں یہ نہیں جیے گا، مگر وہ خدا اس کو زندگی عطا کرتا. صلوات پڑی بابا جی. کبھی بھی خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے. اور اسی آیت الکرسی میں آگے خدا کیا کہہ رہا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. میں سوچتی رہی اگر اللہ میاں فقط یہ کہہ دیتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نیند نہیں آتی، سنۃ کیوں کہا؟ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. بھئی اللہ کہہ دیتا مجھے نیند نہیں آتی، بات ختم، کہ بھئی اللہ کبھی سوتا نہیں ہے. اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اونگ نہیں آتی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا کیا خدا سوتا ہے، موسیٰ نے یہی سوال خدا سے کر دیا. بارہا میری قوم پوچھ رہی ہے کیا تجھے نیند آتی ہے؟ رب عزوجل نے کہا موسیٰ دو شیشے لے کر آؤ، اور دو شیشے لے کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھو رات بھر، خبردار سونا نہیں، کہ اگر سو گے تو یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے. اب موسیٰ کو خدا نے کہا تھا، موسیٰ گئے دو شیشے لیے اور ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے. پوری رات بہت چاہا کہ خدا نے کہا ہے سونا نہیں ہے، اونگ آ گئی. جیسے ہی اونگ آئی ہاتھ کھڑائے، شیشے گرے، ٹوٹ گئے. خدا کی بارگاہ میں کہ بارگاہ تو نے کہا تھا نیند نہ آئے، مگر مجھے اونگ آ گئی، اور نیند آ گئی تو پھر وہ ٹوٹ گئے. تو بارگاہ کہتا ہے موسیٰ تم دو شیشوں کی حفاظت نہ کر سکے، اگر تمہارا خدا سو جائے گا تو اس کائنات کی حفاظت کون کرے گا؟ صلوات دیجیے بابا جی. یعنی اب آیت الکرسی میں اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، پہچانو اپنے رب کو جس رب نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، پلٹ کے وہیں جانا ہے، اپنے رب کو پہچانو. اور کیسے پہچانو بھائی؟ یہ آیت جتنی بھی ہے پورا قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں. تو آج 2020 میں یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آیت الکرسی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ سکھا رہی ہے تمہارا خدا جاگ رہا ہے، تمہارا خدا زندہ ہے، تمہارا خدا قائم ہے، اس سے غافل مت ہونا. جو شریعت اس نے تم تک بھیجی ہے اس پر عمل کرنا. اور کیسے غافل مت ہونا؟ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے خدا حی ہے نا، یعنی دنیا میں بھی زندگی دیتا ہے اور ہمیں آخرت کی زندگی بھی دے گا. یہاں تو ذائقہ موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. تو امام حسن عسکری کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. اب سوچیے ہم کیا سمجھتے ہیں، موت آ گئی زندگی ختم، جو خواہش کرنی ہے کر لو، جو بچوں سے کہنا ہے کہہ لو، جتنا زندگی انجوائے کرنی ہے کر لو، بس زندگی ختم، سے بات ختم نہیں. مولا کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. کیسے؟ مولا متقیان نہج البلاغہ میں کہتے ہیں جب ہم ماں کے شکم میں تھے، چھوٹا سا تاریخ قید خانہ ہے نا، ماں کا شکم تاریخ جگہ ہے، جب پیدا ہو رہے تھے تو رو رہے تھے. کیوں؟ ہم سے ماں کا شکم چھینا جا رہا ہے، روتے ہوئے پیدا ہوئے. جب بڑے ہو گئے، آج ہم سے کوئی کہے ماں کے شکم میں جاؤ گے، ہم کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں. اس تاریخ جگہ جا کے کیا کریں گے؟ دنیا، یہ خوبصورت دنیا، یہ چرند پرند درخت و باغات، ہم کیوں دنیا چھوڑ کے جائیں؟ مولا کہتے ہیں جب تم برزخ کی زندگی میں جاؤ گے اور کوئی تم سے کہے گا دنیا میں پلٹ جاؤ، تو تم یہی کہو گے یہ بڑی برزخ کی دنیا چھوڑ کے ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ ابھی ہم نے برزخ دیکھی نہیں ہے. تو ہم دنیا کو کل سمجھتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی غفلت یہی ہے. برزخ میں کچھ ملے نہ ملے، ایک چیز ضرور ملے گی. جب آیت اللہ دستغیب شیرازی کے ایک دوست کا انتقال ہوا، اور ان کے دوست جب ان کے خواب میں آیا، تو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تم دنیا میں نہیں سمجھ سکے تمہیں برزخ میں سمجھ میں آئی، بتاؤ مجھے. تو اس نے کہا مجھے کچھ بھی بتانے کا حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، مگر تم اصرار کرتے ہو تو ایک جملہ کہہ دوں. میں حسین کی حکومت دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکا جو برزخ میں حسین کی حکمرانی ہے. سلوات پڑھے بابا زبر. اسی لیے امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں تمہاری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. اس زندگی میں تڑپے ہیں مولا کا چہرہ دیکھنے کو، سیدہ کے قدموں میں بیٹھنے کو، اور خدا اس زندگی میں اتنے نیکیاں کر جائیں کہ برزخ میں ہم معصومین کا قرب پائیں. مولا اس دنیا میں بھی ہم مجلس کرنا جانتے ہیں، مولا اس دنیا میں بھی ہم مجلس کے فرش اعضا پہ بیٹھیں، ہم حسین کا غم سنیں، ہم حسین کا ذکر کریں. تو مولا کہتے ہیں تمہاری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اب ایک بات بتاؤں، جب خدا دیکھ رہا ہے لا سنتوں والا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو کر کیا رہا ہے خدا؟ ہم سب کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، فقط اور فقط اس کا فوکس بندے ہیں. جب خدا اس طرح دیکھ رہا ہے، اور جب امام زمانہ بھی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، کیسے پتا؟ امام نے ایک توقیع مبارک لکھی تھی. توقیع اسے کہتے ہیں، وہ تحریر جو امام کے ہاتھوں سے لکھی جائے اسے توقیع مبارک کہتے ہیں. شیخ مفید کو امام نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ میرے شیعوں سے کہہ دو ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہیں فراموش نہیں کرتے، اگر ہم تمہیں بھول جاتے تو یہ دنیا تمہیں ختم کر دیتی. مولا کا جملہ سنیں گے دوبارہ، ہم تمہاری دیکھ بھال اور تمہاری سرپرستی، ہمارا سرپرست ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا زندہ امام موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے ہم تم سے غافل نہیں ہیں. کسی کو بلانے سے پہلے اپنے امام کو پکارا کرو، تمہارے لب ہلتے ہیں اس سے پہلے کہ آواز تمہارے کانوں میں پہنچے، تمہارے امام کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو وہ امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر ہم غافل. بچے آج ٹی وی کھولے بیٹھے ہوں اور اس پہ اچانک گانے آنے لگے، آواز والیوم کم کرو، ریموٹ ہاتھ میں ہے، ارے امی اتنا تو چلتا ہے، ارے یہ تو اتنا تو ارے غزلیں جائز ارے قوالی جائز ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتنا تو چلتا ہے, اتنا نہیں چلتا. جس نظم و ضبط سے, جس ڈسپلن سے خدا نے کائنات بنائی ہے, اسی ڈسپلن سے خدا نے اس کائنات کو چلانے والا قانون شریعت محمد دیا ہے, جس کی حفاظت کے لیے 11 امام شہید ہوئے. ہم اس شریعت کو اتنا آسان لیتے ہیں, ارے اتنا تو چلتا ہے. شادی میں چلے گئے, کسی نامحرم کی نگاہ پڑ گئی, ہم نے بہت میک اپ کیا ہوا, ارے اتنا تو چلتا ہے. یہ اتنا نہیں چلتا. اگر خدا نے روز قیامت کہہ دیا تم جنت کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے, ہم کہیں گے کیوں, اتنا تو چلتا ہے. کیا کریں گے ہم اگر خدا نے ہم سے یہی جملہ کہہ دیا, اتنا تو چلتا ہے. اتنا نہیں چلتا. ہر واجب پہ عمل کرنا ہے, ہر حرام سے بچنا ہے, اور جو یہ کرتا ہے اسے خدا دنیا میں بھی اجر دیتا ہے, آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. کیسے؟ مقدس اردبیلی کے والد, مقدس اردبیلی کیسے پیدا ہوئے ہاں, ان کے والد بہت نیک شخص تھے, بہت غریب تھے, ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, کئی وقت کا فاقہ تھا, بھوکے تھے, نہر کا پانی بہ رہا ہے. ایک بار کی نہر کے پانی میں سیب ٹوٹ کے آیا, کہیں سے درخت سے گرا تھا اور نہر کے پانی میں, اب بھوکے تھے, کئی روز کے بھوکے تھے, ایک بار کی سیب اٹھا کے کھا لیا, بھوک مٹ جائے. کھا تو لیا, مگر کھانے کے بعد یاد آیا یہ سیب کا مالک راضی ہے یا نہیں ہے, میں نے غلطی کی, کھا لیا. اگر ہمارے اس دور کا شیعہ ہوتا تو کیا کہتا, ارے اتنا تو چلتا ہے, نعرے حیدری لگائیں گے, اللہ چھوڑ دے گا. نہیں, اللہ نے یہ کائنات پورے ڈسپلن سے بنائی ہے. وہ ہماری طرح خدا نہیں ہے, وہ خدا رب العالمین ہے. اب کھا تو لیا سیب, مگر اب کیا کروں, روز قیامت خدا پکڑ لے گا, تم نے کیسے کھایا, اس کا مالک راضی نہیں تھا. اب مقدس اردبیلی کے والد نے پتا کیا یہ باغ کا درخت کس کا تھا, کیا یہ ملک کی سرحد پر ہے, یہ آدھا باغ اس ملک کے وزیر کا ہے اور آدھے باغ کا مالک دوسرے ملک میں ہے, ایک سیب کھایا ہے. اب پہنچے اس وزیر کے پاس, کہا اس سیب کا آدھا حصہ تو تیرا ہے, یا تو مجھ سے پیسے لے لے یا مجھے بخش دے. روز قیامت خدا مجھ سے نہ پوچھے میں قصوروار نہ ہوں. وزیر نے کہا جاؤ میں نے بخش دیا, آدھا تمہارے لیے حلال ہے. اب آدھا کیسے حلال ہو, دوسرے ملک کا سفر کیا, اس شخص کے پاس پہنچے جس کا باغ تھا, اس نے کہا یہ آدھا سیب یا تو مجھے بخش دو یا مجھ سے قیمت لے لو. اس شخص نے اس کا چہرہ دیکھا, یہ آدھے سیب کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے کہ یہ آدھا سیب اس کے لیے حلال ہو جائے جو اس نے غلطی سے بھوک میں کھا لیا تھا. اس نے کہا ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے, اس سے شادی کرنا پڑے گی. اچھا, مگر میری بیٹی اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, میری بیٹی سنتی بھی نہیں, اور میری بیٹی پیرالائزڈ ہے, مفلوج ہے, حرکت بھی نہیں کر سکتی. اگر اس سے شادی کرو گے تو میں یہ آدھا سیب حلال کر دیتا ہوں. مقدس اردبیلی کے والد نے سوچا اگر نہ کروں تو روز قیامت خدا مجھے پکڑے گا, اگر دنیا ہی کی تو بات ہے, دنیا چند روز کی ہے, اگر کر لوں تو میدان قیامت میں سرخرو ہوں گا خدا کے سامنے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں. شادی کے انتظامات ہوئے, شادی ہو گئی. اب جب اپنے کمرے میں گئے, اجلا عروسی میں گئے اور دلہن کو دیکھا تو حیران, نہ دلہن اندھی ہے, نہ بہری ہے, نہ بولنے سے معذور ہے, نہ مفلوج ہے, حسین ترین لڑکی ہے. فوراً کمرے سے باہر ہے, کہا آپ نے جتنی باتیں بتائی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں اس میں سے تو ایک بات بھی اس کے اندر نہیں ہے. کہا ہاں, میں نے اندھی اس لیے کہا تھا اس نے کوئی نامحرم نہیں دیکھا, میں نے بہری اس لیے کہا تھا اس نے کوئی حرام آواز نہیں سنی, میں نے گونگی اس لیے کہا تھا اس کی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکلے, میں نے مفلوج اس لیے کہا تھا اس کا پورا جسم خدا کی اطاعت میں تھا. میں نے سوچا تم اتنے با تقویٰ ہو, تمہارے تقویٰ کو آزمانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا. جب یہ شادی ہوئی تو اس کے صدقے میں, اس کی نسل میں مقدس اردبیلی جیسا عالم پیدا ہوا. صلوات پڑھتا ہوں. تو اگر آیت الکرسی سے ہم سیکھ رہے ہیں, خدا اپنی صفات بتا رہا ہے, الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, تمہارے خدا کو نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی, جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ہر لمحہ سوچیں ایسی بات نہ بولیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. دیکھیں اللہ کی ناراضگی خدا سے سجدے میں رو رو کے مانگا کریں, خدا دنیا مجھے چھوڑ دے مگر تو مجھے نہ چھوڑنا, تو مجھ سے ناراض نہ ہونا. خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں بن مانگے دے دی, اگر وہ بن مانگے والی نعمتیں چھین لے ہم جی سکیں گے؟ ہم جی نہیں سکتے. تو ہمیشہ دعا کیا کیجیے نماز میں, میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو, میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہم لوگ نہیں سوچتے. یہی شکایت امام زمانہ کو ہے, ہم غفلت میں ہیں. یہ مجلس حسین ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے, ہم عارف بن جائیں, ہم معرفت والے مومن بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی ہے, پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ, میں خود اپنی بات کروں, میں جانے اگلے برس کہاں ہوں گی, قبر میں ہوں گی یا زمین پہ ہوں گی, ہمیں اپنے اگلے دن کا نہیں پتا. تو ہم بہت باخبر رہیں. زندگی کی جتنی سانسیں ہیں نا, یہ نعمتیں ہیں, نیکیوں میں بسر کریں. مگر ہم غافل کیسے ہیں؟ آخری روایت اور مصائب کی منزل. امام زمانہ کی جب غیبت ہوئی ہے, تو غیبت سے پہلے علی ابن مزیار کوفی, ان کے والد نے امام زمانہ کو دیکھا تھا. جب امام زمانہ کی غیبت شروع ہوئی, اب امام سے کوئی مل نہیں سکتا, اب وہ تڑپ رہے ہیں, میں کیسے امام زمانہ سے ملوں, میں کیسے اپنے امام کا چہرہ دیکھوں, میں کیسے اپنے امام کے پاس بیٹھوں. ہم نے تو امام کو دیکھا نہیں نا, تو ہمارے اندر شاید اتنی تڑپ بھی نہیں ہے. ہونی چاہیے, جب زندگی اتنی گزر گئی, اب تک امام کی صدا نہیں سن سکے, ملا کوئی تو دن ایسا آئے, یہ کان گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں کہ ہم اپنے امام زمانہ کی صدا سن سکے. وہ علی ابن مہزاگیار کوفی کے والد روتے تھے, تڑپتے تھے. مسجد سہلا میں 40 دن امال, کربلا میں 40 دن امال, جگہ جگہ امال کر رہے ہیں, مجھے امام زمانہ کی زیارت مل جائے. پھر ذہن میں خیال آیا, میرا امام زندہ ہے تو حج پہ جاتا ہوں, میں حج کرتا ہوں, وہاں تو امام زمانہ ضرور آئیں گے, مجھے امام کی زیارت مل جائے. حج پر گئے, حج ختم ہو گیا, الوداعی زیارت کر رہے تھے, ایک باغی دیکھا, ایک بہت جلالت والا شخص نظر آیا, آنکھیں اس کے چہرے پہ جم گئیں. قریب آیا, آ کے کہتا ہے تم اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ کہاں, چلو میں تم کو ملواتا ہوں. وہ لے گیا, مکے سے دور طائف میں پہنچا. طائف میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا, کہا اس کے اندر تمہارا امام ہے. اندر داخل ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آج ہم سے کوئی کہہ دے تمہارے امام سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے, سوچیے ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی. مولا دن زندگی بھر کے دکھ سنائیں گے, مولا آپ سے سنیں گے, کربلا آپ سے سنیں گے. وہ رونے لگا. جیسے خیمے میں داخل ہوا, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا, امام زمانہ نے کہا, بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا, بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا, اب آئے ہو. تو یہ علی ابن مزیار کوفی کے والد کہتے ہیں, مولا کوئی رہبری نہیں ملا تھا کہ مجھے آپ تک لے آتا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو مولا کہتے ہیں, کوئی رہبر نہیں ملا تھا, تمہارے اندر 3 گناہ تھے جو رکاوٹ تھے, تم مجھ تک نہیں مل. کہا مولا کون سے 3 گناہ؟ کہا دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو, اتنے غافل ہو, بس پیسہ بڑھ جائے, بس پیسہ بڑھ جائے, دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو, غافل ہو. یہ گناہ ایسا تھا کہ میری مزیارت نصیب نہیں ہوئی. کمزور, دوسرا گناہ, کمزور اور ضعیف مومنوں سے بے توجہی برتتے ہو, کمزور کی فکر نہیں کرتے ہو, ضعیف مومن کی پرواہ نہیں کرتے ہو. یہ ایسا گناہ ہے, تمہارا امام تم سے کیسے ملے؟ اب امام گناہ بتا رہے ہیں. تیسرا گناہ, قطعِ رحم کر رہے ہو, تمہارا امام تم سے کیسے ملے؟ عزیزانو سوچئے گا, آج جتنی زیارت آل یاسین, آج جتنی دعائیں ندبہ, آج جتنے ہم امام کی نمازیں پڑھتے ہیں, کثرت سے خواتین عبادت کر رہی ہیں, کیوں ہمیں امام کی زیارت نہیں ملے؟ امام کا جواب, یہ 3 گناہ جب تک تم کرتے رہو گے, دولت سے محبت کرو گے, ضعیف مومنوں سے نفرت کرو گے, ان کا خیال نہیں رکھو گے, اور اپنی صلہ رحم کو توڑ دو گے, قطعِ رحم کرو گے, تمہیں تمہارے امام کی زیارت نہیں ملے گی. اور کربلا کیا ہے؟ رشتوں کا احترام سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھیے. کربلا میں ایک ایک امام کا رشتہ موجود ہے, بھتیجے موجود ہیں, بھانجے موجود ہیں, بھائی موجود ہیں, دوست موجود ہیں. رشتے کیسے نبھاتے ہیں امام سے سیکھیے. آج 2 محرم ہے, امام کا لشکر کربلا کی زمین پر آ گیا. اور جب مولا کربلا کی زمین پر پہنچے تو مولا کی سواری کے جانور نے چلنا چھوڑ دیا, رک گیا جانور. میں سوچتی ہوں مولا کی سواری کا جانور رک گیا, جو مولا کے اشاروں کو سمجھتا تھا وہ اب چل نہیں رہا. مولا نے کہا عباس سواری کا دوسرا جانور لاؤ. عباس علمدار دوسرا جانور لائے، مولا سوار ہوئے، پھر بھی جانور نہیں چل رہا. روایت میں ہے سواری کے سات جانور بدلے گئے مگر ساتوں جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہے. مولا حسین کہتے ہیں عباس قریب میں جو بستی آباد ہے اس میں سے کسی شخص کو لے آؤ، ذرا پوچھیں یہ زمین کون سی ہے. مولا بتا رہے ہیں ہمیں گھیر کے نہیں لایا گیا، ہم پہچان کے رکے ہیں. اب آیا قریب کی بستی کا شخص، مولا پوچھتے ہیں اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے ماریا کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے غازریا کہتے ہیں. مولا کچھ سننا چاہ رہے تھے، کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اسے زمین کرب و بلا کہتے ہیں. یہ کرب کی زمین ہے، یہ کربلا ہے، یہ بلا کی زمین ہے. اتنا سننا تھا کہ مولا حسین نے عباس سے کہا عباس سواری کے جانوروں کو روک دو، خیمے لگاؤ، ہم یہیں رکیں گے. اور مولا کہتے ہیں عباس ذرا جا کے اس قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ. مولا عباس گئے بلانے کے لیے، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور کربلا کے صحرا میں چلتے ہوئے مولا اپنے آپ سے کلام کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے حسین اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. امام حسین کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں میرے بچے سوار کیے جائیں گے، یہی تو وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کے سر سے چادر چھینی جائے گی، یہی وہ زمین ہے جہاں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. مولا اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں. ایک بار کی عباس علمدار گئے ہیں قبیلے کے سردار کو بلانے، بی بی فضہ قریب آتی ہیں، کہتی ہیں مولا آپ کو آپ کی بہن نے یاد کیا ہے. مولا حسین بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں آتے ہیں، کہا بہن کیا ہوا؟ کہ بھیا یہ زمین کون سی ہے؟ جب سے ہم اس زمین پر آئے ہیں مجھے ایک بی بی کے رونے کی صدا آتی ہے، اور بھیا مجھے وہ آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے. امام حسین نے سر چکا لیا، کہا زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں رو رہی ہے، ہم نے مدینہ چھوڑا، ہم ماں نے قبر کو چھوڑ دیا، یہ ہماری ماں ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ زمین کربلا پہ آئی ہے، زینب ہماری ماں رو رہی ہے ہمارے دکھ میں. مولا عباس آتے ہیں، کہا مولا کہتے ہیں آقا قبیلے کا سردار آ گیا. مولا باہر آتے ہیں، راکس قبیلے کے سردار سے کہتے ہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. آنے والا سردار کہتا ہے مولا جب تک دل چاہے اس زمین پہ رہیے مگر اس کو خریدے نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ زمین کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے، یہاں سے جو بھی نبی گزرا، جو بھی اللہ کا اولیاء گزرا اس کا خون بہا ہے اس زمین پر، دکھ سے گزرا ہے، مولا یہاں نہ رہے. مولا حسین کہتے ہیں مجھے تو قیامت تک یہی رہنا ہے، میں یہ زمین خریدوں گا مگر دو شرطوں کے ساتھ. کہا مولا، وہ قبیلے کا سردار کہتا ہے مولا دو شرطیں کیا ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں ہم کو یہاں قتل کر دیا جائے گا، اور ہمیں قتل کرنے کے بعد ہماری لاشوں کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. جب یزید کا لشکر ہمیں قتل کر کے چلا جائے تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. ارے مولا اسلام میں تو کوئی بھی ہو مر جائے تو اسے دفنا دو. ارے ابو تراب کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھے دفنا دینا. مولا کہتے ذرا اپنی عورتوں کو بلاؤ. اس قبیلے کی خواتین آتی ہیں، مولا حسین کہتے ہیں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، جب ہمیں مار دیا جائے گا اگر تمہارے شوہر نہ نکلے ہمیں دفن کرنے کو تو ارے پانی بھرنے کے بہانے فرات کے کنارے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو. ان عورتوں نے اپنے بچوں کو بھیجا. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، میرا غریب امام، میرا غریب والا ان سے کہتا ہے میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ لشکر یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے، ارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا. لشکر کے سردار سے کہتے ہیں. اور میری دوسری شرط بھی ہے. کہا مولا آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہا جب ہمیں دفنا دیا جائے گا نا ہمارے زائر کربلا آئیں گے. ابھی مولا کربلا آئے ہیں ہمیں یاد کر رہے ہیں. جب ہمیں دفنا دیا جائے گا ہمارے زائر آئیں گے. ہمارے زائر کا خیال رکھنا, تین دن مہمان رکھنا. میں کہوں گی مولا زائر کے لیے وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا حسین کہیں گے مجھے مہمان بنا کے بلایا تھا. تہے چیخ کر دیں گے میں نہیں چاہتا میرے مہمان کو میرے زائر کو کوئی تکلیف ہو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا دنیا سے اس کرونا کی وبا کو دور کر دے. آپ کے زائر تڑپ رہے ہیں مولا عرض کربلا کھل جائے آپ کے زائر آپ کے روزوں پہ پہنچ سکے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہماری سب سے پہلی حاجت, ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. یا پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ دیتے ہیں امام حسین کی ماں کا, جس ماں کی دعا کا اثر ہے ہم مولا مادر حسین کے صدقے میں جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے غیب سے پورا کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. خدایا جن کے جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا جو صاحب اولاد ان کے بچے بڑے ہو گئے اچھے بر عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اچھا گھر عطا فرما. اور خدایا ہماری سب سے بڑی حاجت عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو, امام کا ظہور ہو, امام صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا.